صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلح من زكاها صدق الله العظيم الله رب العزة نے ارشاد فرمایا کہ فلاح پا گئے وہ لوگ من زکاها جنہوں نے اپنا تزکیہ کرایا. فلاح اور کامیابی میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت علم شریف کی شرح لکھنے والے اور حدیث شریف کے امام عالم ربانی امام محی الدین ابو زکریہ نووی رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ فلاح کے لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے, ارے تھوڑا سامنے بیٹھو نا, ایسے بیٹھو. فرماتے ہیں کہ لیس فی کلام العربی لغت کمثل الفلاح, لیس فی کلام العربی لغت کمثل الفلاح, لیس فی کلام کلام العرب کہ عرب کے کلام کے اندر فلاح جیسی لغت نہیں ہے, یعنی ایسا لفظ نہیں ہے جو جامع ہو. فرماتے ہیں میرے شیخ اور مرشد, اے میاں تم پیچھے بیٹھ کے سو رہے ہو کیا, پیسے بیٹھو نا. فرماتے ہیں میرے مرشد کے امام نووی رحمت اللہ نے فرمایا کہ جو فلاح کا لفظ ہے یہ اتنا جامع ہے کہ جمیع خیر الدنیا والآخرہ, یعنی دنیا اور آخرت کی جتنی خیر ہے وہ سب اس میں شامل ہے. اللہ اکبر, یعنی لفظ ایک ہے, دنیا اور آخرت, دنیا اور آخرت کی خیر کا کیپسول بنا کر وہ جو کیپسول, اس کیپسول کا نام فلاح ہے. دنیا اور آخرت کی جتنی خیر ہے اس خیر کو جمع کر کے کیپسول میں بھرا, اس کیپسول کا کیا نام ہے, فلاح. افلاح من زکاہا, جو جتنا تزکیہ کرائے گا, تزکیے میں جتنا کمال ہوگا اس کو فلاح اور کامیابی کا اتنے ملی گرام کا کیپسول ملے گا. تزکیہ ناقص پر فلاح ناقص, اور تزکیہ کاملہ پر فلاح کامل. تزکیہ ناقصہ پر فلاح ناقص ناقصہ, اور تزکیہ کاملہ پر فلاح کاملہ. لہذا یہ تزکیہ کے فلاح کے لیے تزکیہ فرمایا کہ تزکیہ یافتہ لوگ کامیاب ہیں. کامیاب کون لوگ؟ تزکیہ یافتہ. اب یہ جو تزکیہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کار نبوت میں سے ہے, جس کو یزکیہم سے ارشاد فرمایا, جس کی تین تفسیر علامہ علوسی السید محمود بغدادی مفتی بغداد رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر رولمانی میں بیان فرمائی, اور ہمارے شیخ اس کو بارہا پڑھایا حضرت نے. گھوڑ سمجھے, جس کو کہتے ہیں نا گھوٹا لگانا, گھوٹا کر اور گھلا کر اور پلا دیا اس تفسیر کو اور تزکیے کو, کیونکہ تزکیے کا جو مقاصد نبوت میں سے جو کار تزکیہ ہے, یعنی تزکیے کا کام ہے, میرے شیخ نے اپنے آپ کو اسی کے لیے وقف کر کے رکھا. گو کہ کار نبوت کے اور کام جو جیسے تعلیم مکاتب قرآنی اور مدار مدرسہ, یہ بھی حضرت کیا ہے, لیکن میرے مرشد فرمایا کرتے کہ دیکھو مکاتب میں کام کرنے والے مردوں کی کمی نہیں ہے, مدرسے میں کام کرنے والے مردوں کی کمی نہیں ہے, مفتیوں کی کمی نہیں ہے, مناظرین کی کمی نہیں ہے, مبلغین کی کمی نہیں ہے, مصنفین کی کمی نہیں ہے, مؤلفین کی کمی نہیں ہے, مجاہدین کی کمی نہیں ہے. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں رونے کی بات یہ ہے کہ یہ جو شعبہ تزکیہ نفس ہے, شعبہ تزکیہ نفس, اس میں کام کرنے والوں کی نہایت کمی ہے. اگر خانقاہیں ہیں بھی کیونکہ تنشعبہ جو یہ خانقاہ کیا ہے، اصل میں شعبہ تزکیہ نفس ہے، شعبہ اصلاح اخلاق اور شعبہ تزکیہ نفس، یہ خانقاہ ہے. فرمایا اگر خانقاہ کھولی بھی ہے تو خانقاہ کم خامخواہ زیادہ ہے. اور وہ جو خانقاہ کے جو شاہ صاحب ہیں وہ شاہ صاحب نہیں ہیں بلکہ سیاہ صاحب ہیں. یہ تو جالیوں کا حال ہے جن کے بارے میں کل ہی ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے، وہ یاد کرا رہے تھے کہ تم ہمارے یہاں بیان کرنے آئے تھے، تو اس بیان میں تم نے ایک بات کہی تھی، کہہ رہے آج تک اس کا تذکرہ ہوتا ہے. لوگ مزے کی باتیں یاد رکھتے ہیں. تو وہ بتانے لگے کہ وہ بات یہ تھی کہ نکاح تھے، کوئی جالی پیروں کا یہ حال ہے کہ عورتوں سے پیر دبوا رہے، اور بڈھیوں سے نہیں دبوائیں گے، جوان سے دبوائیں گے. کیا کس بات پر؟ کہ جی اصل میں جوان سے دبانے سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جس چیز کا نام روحانیت رکھا تو یہ روحانیت نہیں، یہ تو شہوت ہے، کہ اس سے مس اور تعلق کرنا نامحرم سے، ایک عورت سے، اور اس سے تعلق کا نام روحانیت رکھا. میں نے کہا اگر یہی روحانیت ہے تو یہ اس روحانیت کے لیے تو پیر صاحب کو ہاتھ لگوانا پڑتا ہے، ہمیں تو بغیر ہاتھ لگائے یہ روحانیت مل جاتی ہے. اگر یہی روحانیت ہے تو یہ تو اس کے لیے تو ہاتھ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے جناب. یہ تصور، صرف اتنا تصور بھی ہو کہ ہاتھ لگائے، یہی کافی ہوتا ہے جس کا نام روحانیت رکھا. یعنی آپ دیکھیے کہ لفظ کتنا اچھا ہے اور کتنا مبارک لفظ ہے، یہ بابرکت لفظ ہے، لیکن اپنے کس گندے مطلب، غلیظ اور مکروہ اور خبیث سیل کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے. حالانکہ کتنا مبارک لفظ ہے روحانیت، جس کو جسم کو اپنا سا کر کے لے چلی افلاک پر، جسم کو اپنا سا کر کے لے چلی افلاک پر، اللہ اللہ یہ کمال روح جولا دیکھیے. اب آپ دیکھیے روح جولا تو یہ ہے کہ جو جسم کو، جو کہ مٹی کا بنا ہوا ہے، مٹی کے اجزاء سے چھڑا کر اور مٹی زمین سے اوپر اٹھا کر خالق افلاک کے پاس لے جانے کا نام روحانیت ہے. اور یہ روحانیت کس کو بول رہے ہیں؟ یعنی مٹی کو مٹی پر فدا کرنا اور فنا کرنا، اس کا نام روحانیت رکھا. یہ پیر صاحب ہیں، اور پہنی بھی پنجاب کی لنگی ہے جو بغیر سلی آگے سے، بغیر سلی آگے سے کھلی ہے نا، بغیر سلی آگے سے کھلی. لہذا چلتے بھی ہے تو ایک پلو ادھر ایک پلو ادھر، یہ عجیب عالم ہے. اور پیر صاحب کا تو حال ہی کچھ اور، کہ عورتیں پیر دبا رہی ہیں، عورتیں بڈھی سائڈ پر بیٹھی، جوان پیر دبا رہی ہے، اور بیچ میں قومی ترانہ چل رہا ہے. کہ یاد ہوگا آپ کو کہ جب ہمیں، ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے جب، تو جب قومی ترانہ پڑھا جاتا تھا کہتے تھے کھڑے ہو جاؤ. عالم اس کا نام رکھا خانقاہ. یہ خانقاہ نہیں ہے میرے دوست، یہ خامخواہ ہے. اور یہ جو شاہ صاحب ہے، یہ شاہ صاحب نہیں ہے، یہ سیاہ صاحب ہے. یہ تو ہے، یہ تو ہے ہی جالی، ان کا تو کوئی بات ہی نہیں. ظالموں نے اپنے صرف پیٹ کے دھندے کا نام خانقاہ رکھا، کہ جی قبر بنا دی. وہ ایک بلوچستان میں ایک ایسے ہی پیر تھا، قبر کا مجاور، تو اس کا ایک چیلا بھی تھا. اس نے کہا جناب 10 برس ہو گئے میں اپنے وطن گیا نہیں ہوں، پنجاب کا رہنے والا وہ، تو اگر آپ کی اجازت ہو شاہ صاحب تو میں ذرا گھر ہو آؤں. اور میں، شاہ صاحب نے ان کے کہا ہاں جاؤ. وہ جو ہے اس نے ایک وہ گدا دیا اس کو، کہا جا یہ لے جا اس پہ جا. اچھا بھائی چل پڑا. راستے میں تھا، اس گدھے کا وقت آیا، وہ مر گیا. اب کیا کرے پریشان، اس نے گدھے کو دبایا. اب وہ پریشان رو رہا تھا کہ اب کیا ہوگا جی، اب میں کیسے اتنا لمبا سفر طے کروں گا. اب لوگ سمجھے، اب وہ حلیا تو تھا مجاوروں جیسا. اب کوئی آیا، اس نے کہا دیکھو یہ تو ہے، ضرور کوئی بابا جی یہاں دفن ہے. تو اس نے جو ہے لوگ آ کے وہاں کام شروع, وہ اپنا گھر بھول کے اسی دھندے میں لگ گیا. اب وہ جو ادھر جو اس کا استاد جو تھا, استاد اس چکر بازی کا, تو اس کو پتا چلا کہ اب اس کو دیکھا کہ یار میرے کچھ گاہکوں میں کمی ہو گئی ہے. اس نے اپنے کچھ چیلے کو کہا بھائی سی آئی ڈی کو دوڑائے, معلوم کرو یہ چکر کیا ہے بھائی. پتا چلا اس نے کہا کہ استاد جی بات یہ ہے کہ یہاں قریب میں ایک جو ہے مزار اور کھل گیا, ایک خانقاہ اور کھل گئی, اس لیے جو ہے وہ کچھ آپ کے گاہک اور کسٹمر وہاں چلے گئے. اس نے اچھا, اس نے کہا چلو ابھی جلا کر خاک کر کے آتے ہیں اس کو. اب وہ پیر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ چل پڑا. اب جب وہاں پہنچا تو دیکھا اس کا اپنا شاگرد بیٹھا. اس نے کہا او نالائک, یہ کیا حرکت, یہ کیا تو نے کون ہے یہ؟ اس نے کہا جناب بات یہ جو آپ نے کھوتا دیا تھا نا, یہ وہی کھوتا ہے اس میں. اب میں جو ہے وہ پریشان تھا تو بس یہ سلسلہ شروع ہوا. تو پیر کہتا ہے واقعی یہ نسل بڑی بابرکت ہے, اس کی ماں وہاں دفن ہے, اس کی برکت سے وہ خانقاہ چل رہی ہے, تو اس کی اولاد کی بیوی ہے وہاں بھی یہ برکت کا سلسلہ چل پڑا. اکثر یہی حالت کہ ایسے ہی جو ہے جعلی قبریں بنا بنا کر اور لوگوں کے ایمان اور مال, ایمان بھی اور مال بھی اور جان بس. اور عجیب عالم یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ, ماسٹر, سرکاری افسر, پی ایچ ڈی, لیکن اور عالم کیا ہے جب وہاں آتے ہیں ایک ایک کلومیٹر دور سے جوتی اتار کر پیدل آتے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں. عقل پر ان کی آزاد ہے, بنتے پڑھے لکھے روشن خیال ہے, تاریک نظر. دیکھیے کتنی یعنی عجیب بات ہے. اب علماء کو کہتے ہیں کہ روشن تاریک نظر, تنگ نظر, قدامت پسند, رجت پسند اور پتہ نہیں کیا کیا, دقیانوس. حالانکہ علماء کا طبقہ ایسا ہے جو ان روشن خیال والوں کو وہ ان کو قبول کر لیتا ہے کہ اچھا تم بھی آ جاؤ, لیکن یہ کبھی ان کو قبول نہیں کریں گے. تو آپ بتائیے وسعت نظری کس کی ہوئی, وسعت ظرفی کس کی ہے, وسعت ظرف کی وسعت کس کی ہے, وسیع ظرف لوگ کون ہیں؟ یہ علماء, یہ اللہ والے جو ان کو بھی کہتے ہیں ہاں بھائی آپ بھی آ جائیے, کوئی مرض نہیں, ہمارا سینہ سب کے لیے کھلا ہمارا, اور یہ ان کو نہیں گھسنے دیں گے. تو اس سے پتا چلا ہے کہ وسیع النظر اور وسیع الظرف کون لوگ ہیں, اور جو چیز یہ حاصل کر رہے ہیں اس حاصل کے نتیجے کے اندر جو پڑھنا پڑھانا ہے اس میں تنگ نظری, وسعت قلب تنگ نظری ہے, اور وسعت قلب اور وسعت الظرف اس کا تو نام ہی نہیں ہے. یہ ہیں قبر بنا لی, اب وہاں بریانیاں اور دھوم دھڑکا اور جمعرات کو ہر آباد بھنگ اور چرچ کے اڈے, بدماشی کے, لڑکوں کے ساتھ بدفیلی, عورتوں کے ساتھ منہ کالا کرنا, اس کے اڈے بنے ہوئے, شراب بھنگ اور یہ چرچ وغیرہ وغیرہ, ہیروئن, یہ سارے اڈے بنے ہوئے. اور کیا کہلا رہے شاہ صاحب, نہ نماز نہ روزہ, یہ تو ہے جالی, اس کا تو کیا بس. لیکن میرے دوستو اہل حق کی بات بتاتا ہوں, جن کے یہاں یہ قبریں نہیں ہیں اور یہ دھندے نہیں ہیں, ان کا بھی عالم یہ ہے کہ واللہ خانقاہ صرف چند وظیفوں کا نام رکھا ہے, کہ چند وظیفے بتا دیے, کچھ ذکر بتا دیا, تعویذ دے دیا, یہ خانقاہ ہے. لگا خانقاہ کا تصور آتا ہی ایک بابا جی کا خیال آتا ہے جو تعویذ بنا بنا کے لوگوں کو دیتا ہے, یہی نظر آتا ہے نا کہ خانقاہ بس وہ ہے جو تعویذ دے بس, یا وظیفے دے یا تعویذ دے. یہ ایک ہر آدمی کا ذہن یہی گھوم جاتا ہے, یہ بھی خانقاہ کی حقیقت نہیں ہے میرے دوست, یہ بھی خانقاہ کو محدود کرنا ہے, یہ بھی خانقاہ کی حقیقت نہیں ہے. خانقاہ کی جو حقیقت ہے, لہذا کوئی آدمی اگر پیر صاحب کو کہے ایسے خانقاہوں کی تعویذوں اور وظیفوں والی خانقاہ, ان سے کہے کہ حضرت بد نظری کی عادت ہے, کہا لو پانچ تسبیحات یہ پڑھو, حضرت میرے دل میں آتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں, اچھا پانچ تسبیحات یہ پڑھو, بس تسبیح پہ وظیفوں پہ لگا دیا. اور اب خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. خانقاہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے بزرگوں کی میراث ہے میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چلی آ رہی ہے، اب وہ میراث دیکھیے. ایک عالم نے شیخ سے کہا کہ حضرت آج کل ذکر میں وہ لذت اور وہ خاص کیفیت نہیں ہے. شیخ جو ہے گہری نظر رکھنے والے، سمجھ گئے کہ کچھ چال اور اس سے اندازہ لگایا کہ کچھ کبر اور تکبر پیدا ہو گیا. شیخ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس کا علاج ہو جائے گا، تھوڑا سا مشکل ہے کہ حضرت اللہ کو پانا ہے، ہر علاج کرنے کو تیار ہیں ہم. فرمایا اچھا ٹھیک ہے. لڈو کا ٹوکرا لیا، گئے جا کر لڈو کا ٹوکرا لے کر آئے. کہا حضرت یہ لڈو کا ٹوکرا. کہا جاؤ یہ ٹوکرا سر پر رکھو، اپنی پگڑی کے اوپر اور سر پر، اور محلے میں جا کر بیٹھو اور اعلان کرو کہ جو بچہ مجھے ایک دھپ لگائے گا اس کو میں ایک لڈو دوں گا، اور جو دو لگائے گا اس کو دو دوں گا. یہ اعلان. اچھا یہ علاج ہے. جی حضرت جیسا آپ کا حکم. چل پڑے. اللہ ایسا پیارا ہے میرے دوست. بات یہ کہ جب منزل کا پیار ہوتا ہے تو انسان منزل کی تکلیفیں اور منزل کی جو مصیبت ہے اس کو بھی برداشت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ چلو حج جائیں گے، کعبہ شریف ملے گا نا، چلو پاسپورٹ کی تکلیف ہے، جو ویزے کی تکلیف ہے، راستے میں ایئرپورٹ کی تکلیف ہے، وہاں انتظار گاہ، گرمی، بس، ٹرانسپورٹ، سب تکلیفیں. خیر ہے یار، چلو جب کعبہ شریف کو دیکھیں گے سب بھول جائیں گے. انہوں نے کہا چلو یہی ہے نا، اللہ ملے گا، ٹھیک ہے، منظور ہے. چلے گئے، اعلان کیا. بچوں کو تو کیا چاہیے، مزے. دھن دھن لڈو دو، دھن لڈو دو، دھن لڈو دو. میرے مرشد فرماتے ادھر ٹوکرا لڈو سے خالی ہوا اور ادھر دل تکبر سے خالی ہو گیا. اب آ کر ذکر کے لیے بیٹھے، تسبیح ہاتھ میں لی، اشک بار آنکھوں سے، اور دل اللہ کے جلووں سے بھر گیا. کیونکہ دل میں غیر اللہ تھا تو اللہ کیسے تشریف لاتے. یہ ہوتی ہے خانقاہ. اب اس کو دیکھیے، یہ علاج، ہر ایک کا علاج ایسے نہیں ہے، وظیفے. اب دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، حضرت زنا کی اجازت چاہیے، آپ خانقاہ جائیے. وہ کہتے ہیں اجازت کیا، چلو وظیفے پڑھو، تمہارا علاج وظیفہ ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے. یہ اس لیے میں ایسے بات پیش نہیں کر رہا، میں مدلل بات پیش کر رہا ہوں، ہمارے بزرگوں کے جو علاج ہے یہ ایسے نہیں ہے. حضرت مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. فرمایا بیٹھ جاؤ. تمہاری ماں ہے؟ جی حضرت ہے. اگر تمہاری ماں سے کوئی زنا کی اجازت مانگے تم کیا کرو گے؟ تلوار نکال دی، اس کی گردن اڑا دوں گا. کہا بیٹی بہن ہے؟ جی ہے. اجازت مانگے گردن مار دوں گا. خالہ اور پھوپھی ہے؟ جی ہے. کیا اجازت مانگے زنا سے؟ کیا کرو گے؟ گردن مار دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ جو نوجوان تھا، پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا کہ اللہم حسن فرجا، کہ اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، واغفر ذنبا، اس کے گناہ کو معاف فرما، وطاہر قلبا، اور اس کے دل کو پاک فرما. وہ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا یہ حال تھا کہ ساری زندگی وسوسے کا خیال بھی نہیں آیا، زنا کا وسوسہ بھی نہیں آیا. یہ کیا ہے میرے دوستو؟ علاج ہے. آج ذرا کوئی مولوی سے آ کر بولے کہ میرا زنا کا جی چاہتا ہے یا میں نے اپنی زندگی زنا میں گزاری ہے، وہ کہے گا ہٹ ہٹ، حالانکہ خود کا کیا حال ہوگا، لیکن پھر بھی وہی کہے گا کہ حقیر سمجھے گا. اس لیے خانقاہ اس چیز کا نام ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بنانا. اور علاج کے لیے وظیفے سے تھوڑی، اب اس کا علاج وظیفوں سے نہیں ہوگا جناب، ہر چیز کا علاج الگ ہوتا ہے. لہذا خانقاہ کی حقیقت کو سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سمجھاتے ہیں. لہذا میرے شیخ پر اللہ تعالیٰ نے اس فن کو جو کھولا اس زمانے کے اندر، لہذا حضرت نے آج سے 30 سال پہلے چالیس سال پہلے بد نظری پر بیان شروع کیا، کوئی تصور نہیں تھا اس پر، اور اس وقت اتنی بے اریانی بھی نہیں تھی، لیکن آج اب لوگ تسلیم کرنے لگے ہیں واقعی کہ یہ جو حضرت کا جو مضمون ہے یہ وقت کی انتہائی ضرورت ہے، کہ بد نظری کی وجہ سے عبادات، تبلیغ کے چلے، خانقاہوں کی محنتیں، حج و عمرہ کی محنتیں، سب علم کی محنت، وہ سب برباد ہو رہی ہیں، سارے وہ انوارات تباہ و برباد ہو رہے ہیں، کس بد نظری کی وجہ سے. اب علماء فرمانے لگے ہیں، کہنے لگے کہ حضرت اس وقت کے مجدد ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان پر کھولا یہ راز کہ آج سے چالیس برس پہلے، کہ جب کہ کوئی تصور لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ اور کوئی مضمون نہیں ہے، لیکن میرے مرشد نے لگے رہے فرمایا اسی کو پیش کروں گا. لذا خانقاہ کی حقیقت میرے دوستو کیا ہے کہ اخلاق کی اصلاح اور نفس کا تزکیہ، یہ خانقاہ کی حقیقت ہے، یہ وظیفے اور تعویذ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی وظیفہ تعویذ مانگے تو منع نہیں ہے، لیکن حقیقت خانقاہ نہیں ہے یہ کہ تعویذ مانگا. اچھا بھائی تعویذ لے لو، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ تو سمجھو ایک سائیڈ بزنس ہو گیا بغیر شکرانے کے، لیکن بغیر شکرانے کے سائیڈ بزنس. تو خان صاحب جو ہے وہ تعویذ لینے کے بعد شکرانہ بھی دیتا ہے، سمجھدار آدمی ہے. لیکن میرے دوستو اصل جو خانقاہ کی حقیقت ہے وہ یہ تعویذ نہیں ہے، یہ وظائف نہیں ہے، اور یہ بریانیاں، یہ ناچ گانے، یہ قبریں، یہ نہیں ہے میرے دوست. ہاں میرے مرشد فرماتے خانقاہ میں قبر ہوگی، خانقاہ میں بھی قبر ہونی چاہیے. کون سی قبر؟ وہ یہ بابا جی اور کھوتے کی قبر اور کتے کو بلیوں کی قبر نہیں، کتوں والی سرکار، بلی والی سرکار، یہ ساری سرکار نہیں، یہ سرکار نہیں، یہ خرکار ہیں. دادا فرمایا قبر کون سی ہوگی؟ اپنی حرام تمناؤں کی قبر. سبحان اللہ، واہ. فرمایا یہ جو خواہشات ہے نا، خانقاہ اس کا نام ہے کہ اپنی حرام تمناؤں کو اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کی خاطر دفن کر دینا، اور اپنے دل کو توڑ دینا، اللہ تعالی کے قانون کا نہ توڑنا، یہ ہے خانقاہ کی حقیقت. اور فرمایا کہ یہ شخص بھی اس قابل ہے کہ جس کو کہا جائے شاہ صاحب. شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھیک منگو کو، شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھیک منگو کو، تو نے دیکھی ابھی وہ صورت شاہانہ نہیں. ابھی اللہ والوں کو، سچے مرشد اللہ والوں کو دیکھے جو کہ، تب پتا چلے گا کہ شاہ صاحب کہتے کس پہ میرے دوست. تو خانقاہ کی حقیقت کیا ہے؟ خانقاہ کی حقیقت ہے اخلاق کی اصلاح ہو جائے، دل غیر اللہ سے صاف ہو جائے، دل میں اللہ کی محبت، عظمتیں اور عقائد جس کی ضرورت ہے وہ آئے، اور دل غیر اللہ سے پاک ہو کر اللہ کی محبت دل میں ہو، کہ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، آہ اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر، دیکھوں جدھر. سبحان اللہ، یہ ہے خانقاہ کی حقیقت جناب، کہ دل غیر اللہ سے خالی، عقائد اچھے عقائد آنا اور غیر اللہ سے دل کا خالی ہونا، یہ خانقاہ ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد، کہ جو کچھ فیصلہ ہے، جو اچھا برا اللہ کی طرف سے، تقدیر پر راضی رہنا، تمام کتابوں پر ایمان لانا، کہ جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی وہ بھی برحق ہے، اور قرآن پاک اس پر بھی ایمان لائے، عمل لیکن قرآن پاک کرو وہ برحق ہے، لیکن عمل اس پر ہوگا. اور انبیاء علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی، ہمارے آقا، ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم، اور آپ سے پہلے آپ کے جتنے انبیاء علیہ السلام، سب برحق ہے، ان کی عظمت سر آنکھوں پر ہے. اسی لیے ایک عالم سے کسی نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ہاں یہ ہمارے عقائد میں سے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال کو ماریں گے. اس لیے بیشتی زیور کا ساتویں حصے کا مطالعہ رکھے، ذرا کچھ عقائد وغیرہ کی درستگی اور اصلاح کی باتیں سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. ساتویں حصے کا مطالعہ کریں، اس میں یہ بھی واقعات ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو کس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں. اب نبی کا تشریف لانا، جبکہ ایک طرف ہمارا عقائد میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت ہے، اب کوئی نبی نہیں آئیں گے آپ کے پاس. لا نبی بعدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاتم النبیین، کوئی نبی نہیں آنے والا. اگر جتنے نبوت کے دعویٰ کرنے والے یہ سب دجال جھوٹے ہیں یہ. اور سوچ لیجئے، میرے مرشد فرماتے ہیں، دیکھیے فرماتے کہ کیا ٹیچو پیچو چوچو چوچو چوٹو ٹوچو چوٹو، فرمایا کہ یہ چے، کیا عربی میں چے ہے فرشتوں کا نام چے، فرمایا یہ چے، یہ خود چے ہیں. پھر ایک عالم نے عجیب اور فرمایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا تو انصار مدینہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینہ شریف پہ بنے گی، مہاجرین صحابہ دوسرے حضرات نے کہا نہیں مکہ شریف میں ہوگی کہ آپ کا وطن ہے. پھر فیصلہ ہے چلو یوں نہ چلو بھائی درمیان میں بنا دیں، نہ ادھر نہ ادھر، دونوں کا رہی بات. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے. لہذا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جہاں آپ کا وصال ہوا اسی جگہ آپ کو دفن کیا گیا، وہی آپ کی قبر مبارک ہے. تو یہ چلا یہ مسئلہ ہے کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے. اب یہ مرزا غلام احمد قادیانی، دجال ملعون خبیث وغیرہ اور جو لگایا جائے کم ہے، اور یہ لگانا بالکل جائز ہے بلکہ مستحب ہے، باعث اجر ہے. خبیث کو خبیث کہنا یہ باعث اجر ہے، پر بھی اجر ہے، ثواب کی امید رکھے اجر ملے گا، لیکن تہذیب کے الفاظ میں اچھا ہے. باقی ضرورت ہی نہیں اس بیوقوف کو زیادہ کچھ کہنے کی کہ تیرا میں یہ کروں وہ کروں، اس کی ضرورت ہی نہیں، بس اتنا کافی ہے. تو اب جو ہے وہ اس کا وہ کہاں مرا، بیت الخلا میں، لیٹرین میں، اور اسی کی پنجاب کی زبان میں کہتے ہیں ٹٹی خانے میں، یہ لفظ زیادہ اچھا ہے اس کے لیے. تو جب ٹٹی خانے میں مرا تو وہیں دفن ہونا چاہیے تھا. تو پتا چلا جہاں ہے نا جیسا تھا، جیسی نبوت کا دعویٰ کیا ویسا ہی نبی، اور وہیں مرا. ایسا وہ تو کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ تشریف لائیں گے، اور یہ ہمارے عقائد میں سے آپ تشریف لائیں گے، آپ زندہ ہیں، آسمانوں پر اٹھا لے گئے. سبحان اللہ، اس کو گھنٹی تبدیل کر لیں. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، استغفر اللہ رب، پتا شب قدر کی رات ہو اس لیے توبہ کی ضرورت ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اپنے کرم سے. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ برحق ہے، ہمارا ایمان ہمارے عقائد میں سے. تو اب سوال ہے کہ وہ نبی ہیں، اور ادھر آپ فرما رہے ہیں اب نبی کوئی نہیں آئے گا. تو ان عالم نے سمجھایا کہ آپ کی تشریف لانا کیسا ہوگا، سمجھایا کہ آپ آئیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے نبی کی شریعت پر عمل فرمائیں گے، اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کی شریعت پر عمل فرمائیں گے. اب آپ عیسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ ان کا آنا ایسا ہے کہ جیسے سندھ کے اندر سندھ کا گورنر ہے، اب سندھ کے اندر پنجاب کا گورنر آ جائے تو وہ پنجاب کا گورنر کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا، لیکن سندھ کے اندر حکومت کس کی ہوگی؟ کیا عجیب دیکھیے، کیا پیارے انداز سے سمجھایا، یہ ہے ہمارے باپ دادا کے علوم کہ اگر پنجاب کا گورنر سندھ میں آ جائے گا تو وہ بے شک وہ بے شک گورنر پنجاب کہلائے گا لیکن اس کی حکومت نہیں چلے گی، اس کو پروٹوکول ملے گا، اس کا اکرام ہوگا، اس کی عزت ہوگی، سرکاری اس کو سب پروٹوکول دیا جائے گا، لیکن حکومت سندھ کے گورنر کی ہوگی. دادا نبی عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، آپ نبی ہیں، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے پھر وہ ہمیشہ کے لیے نبی ہوتا ہے. لہذا آپ نبی ہیں، لیکن آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تشریف لانا جو کہ قیامت تک کا ہے، آپ کی عظمت سراغوں پر ہے، لیکن آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کے شریعت پر عمل فرمائیں گے. اس سے وہ سمجھ میں آ گئی کہ کتنی پیارے انداز سے سمجھا دیا کہ گورنر آئے تو حکومت اسی کی چلتی ہے. یہ عقائد، مرنے کے بعد جنت اور دوزخ، یہ عقائد، یہ خانقاہوں کے اندر ان عقائد کی درستگی کی ضرورت ہے. یہ ہے خانقاہوں کا کام. اور دل میں جو غیر اللہ، چاہے وہ مال کی صورت میں کہ اتنا مال کمانا کہ جناب دین ہی نہیں سیکھتے، یا حسین لڑکے عورتوں کی سے محبت، ان کی اتنی محبت جماعت کی نماز نہیں، اپنی جان کی اتنی محبت کہ جے فجر کی نماز میں غائب، اپنے گالوں سے اتنی محبت کہ داڑھی نہ رکھنا، تو یہ سب چیزیں، یہ غیر اللہ دل سے نکالنا اور دل کو اللہ تعالی کے قابل بنانا، یہ خانقاہوں کا کام ہے. اور گندے اخلاق، جیسے عرض کے تکبر کا مرض، حسد، ریا، دکھاوا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ ہونا، توکل، یقین نہ ہونا، اللہ کے فیصلے پر راضی نہ رہے، سب گندے اخلاق ہیں. یہ گناہ کر کے توبہ نہ کرنا، یہ بھی گندے اخلاق ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ بھی گندے اخلاق ہے. اب ان تمام گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل کرنا، یعنی توازو پیدا ہو جائے، اپنے کو حقیر سمجھے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اللہ نیک کام کر کے گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بنے، اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے، دیر نہ کرے. یہ سب اچھے اخلاق ہیں میرے دوست. اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا، اپنے کام کو اللہ کے سپرد کر دینا، توکل، یقین، تفویض، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ میرے اچھے اخلاق ہیں. صبر، رضا، اللہ تعالیٰ کی محبت، تسلیم، یہ سب اچھے اخلاق ہیں. اس کی مشق اور ٹریننگ خانقاہوں میں کہ یہ سیکھنا ہے شیخ سے. دو کام ہوں. تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے جسم کا اگر ہمارا کوئی حصہ، ہماری بندگی کی کوئی ساتھ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، تو شیخ سے اتنا درد لے، اتنا درد حاصل کرے کہ وہ فرما برداری میں استعمال ہو، اور جسم کا ہر ذرہ اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہو، زبان بھی، آنکھ بھی، کان بھی، ناک بھی، ہاتھ بھی، اعضا، تمام اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہونا، یہ خانقاہوں میں سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ہے شعبہ تزکیہ نفس، یہ ہے شعبہ اصلاح اخلاق، اور اس کا نام ہے خانقاہ. باقی ناچ گانا یہ سب ڈرامے ہیں، اور عرض کر دیا یہ تو ڈرامے ہے ہی. اہل حق کیا، اہل حق کیا بتا دیا میں نے آپ کو کہ یہ صورتحال ہے. اور خانقاہ کی حقیقت یہ ہے جس کو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کے لیے فرمایا زکیہم. اب عربی عبارت بھی سن لیجئے تاکہ اور اعتماد پیدا ہو جائے. اللہ مالوسی کی بات جو میرے شیخ نے پڑھائی، سمجھائی، رٹائی، گھلائی. نمبر ایک، قلب کا تزکیہ نا، یطہر، تطہیر، یزکی معنی میں تطہیر کے، یطہر قلوب الصحابتی عن العقائد الباطلہ وعن الاشتغال بغیر اللہ، کہ صحابہ کے قلوب کو پاک فرمائے باطل عقائد سے. یطہر قلوب الصحابتی عن العقائد الباطلہ، عن العقائد الباطلہ وعن الاشتغال بغیر اللہ. کیا ہو گیا؟ یہ قلب کا تزکیہ ہو گیا کہ باطل عقیدے، جس کی شرح میں کر چکا کہ باطل عقیدے سے پاک ہو جائے، اچھے عقائد آ جائے. اس میں پیر کا بھی عقیدہ شامل ہے کہ جی پیر کو کہتے ہیں اوپر خدا نیچے آپ، بیوقوف اور ہم احمق ہیں، یعنی خدا کے پیر کو گویا خدا بنا دیا، یہ حماقت ہے. ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا.
وہ بھی بندے ہیں، وہ مانگتے ہیں، ہم جو اللہ والوں سے کہتے ہیں تعلق کرتے ہیں، وہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ یہ اصلاح کے لیے آیا ہے، اعتکاف کے لیے آیا ہے، اپنی اصلاح کے لیے آیا ہے، اللہ تزکیہ تو آپ فرمانے والے ہیں، میں تو ذریعہ ہوں لیکن آپ تزکیہ فرمانے والے ہیں، اللہ آپ جانتے کہ میں تو تہی دامہ ہوں، آپ اپنے کرم سے مجھ کو اور اس کو محروم نہ فرمائیے، کیونکہ تزکیہ کا محتاج پیر بھی ہے میرے دوستو، وہ بھی محتاج ہے، وہ تدبیریں کرتا ہے، جیسے انسان شادی کرتا ہے تدابیر اختیار کرتا ہے، اب اگر شادی کر لی، مان لو شادی نہیں کرتا اور کہتے اولاد مل جائے، حماقت ہے یہ، وہ کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، لیکن قدرت کے ظہور کی عادت اللہ یہ نہیں ہے کہ بغیر شادی کے دے، بغیر بیوی کے، عادت اللہ نہیں ہے، سنت اللہ نہیں ہے، اور شادی کر لی اب روٹی لگا لگا کر کھانے سے بچے نہیں ہوں گے، وہ حافظ جی کا قصہ ہے نا، ایک حافظ جی تھے بڑے سیدھے سادے مزاج کے، حکیم الامت کا یہ واقعہ میرے مرشد نے سنایا، اب اس حافظ جی سے بچوں نے کہا، بچوں نے چھیڑ چھیڑ کے حاجی سے، حافظ جی آپ شادی کیوں نہیں کرتے، انہوں نے یار چھوڑ شادی سے کیا ہوتا ہے، حافظ جی بڑا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، کیا مزہ آتا ہے یار، اتنا روٹی شہد سے کھاؤ اتنا مزہ آتا ہے، اس میں کیا مزہ آئے گا، کہا حافظ جی کرے تو، مجھے میری مجھ سے کون شادی کرے گا، تم ہی کروا دو، بچوں سے کہا، بچوں نے اپنی ماؤں سے باپ سے کہا بھائی کہ ہمارے استاد جی کی شادی کروا دو، اور استاد بڑے سیدھے سادے تھے، شادی کروا دی، چوبائی سلسلہ وہ شادی ہوگی، اب شادی ہوئی، اب گئے حافظ جی روٹی لے کر، اب بیوی سے لگا لگا کے کھا رہے ہیں، اب اگلے دن بچوں نے پوچھا، اب آئے تو دیکھا بچہ حافظ جی کا منہ سوجا ہوا، کچھ ناراض، کیونکہ قاریوں کا جو مزاج ہوتا ہے وہ کتنی بڑی عمر ہو جائے وہ بچوں والا، بلکہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے مزاج میں اور تفلانا اور بچکانا حرکتیں اور زیادہ آتی رہتی ہیں، تو ناراض ہو کے بیٹھ گئے، پوچھا حافظ جی کیسا رہا، مزہ آیا، خاک مزہ آیا، اس سے زیادہ مزہ تو سالن اور شہد میں آتا ہے، تو مزہ ہی نہیں آیا، حافظ جی کیا تھا، کہا میں روٹی سے لگا لگا کھایا تو مزہ ہی نہیں آیا، اوہو حافظ جی ایسے نہیں کرتے، بچے تو ہوشیار، حافظ جی مارے ہیں، مارے ہیں، اچھا چلو یہ یار مجھے تو پتا ہی نہیں تھا، اب اگلے گئے ڈنڈا لے کر، دیکھ کٹائی ٹکائی، وہ بیوی نے چلایا بھائی میرا کیا قصور ہے جو تجھے مار رہا ہے، تو مجھے مار رہا ہے، محلے والے اکٹھے ہو گئے، کہا حافظ جی کیا ہے، بس وہ بڑے شرمندہ اور یہ پریشان، اگلے دن آئے تو پھر دیکھا، پھر بچے نے یہ حالت، خیریت کا کہا تم لوگ تو مجھے پھنسوا دیا، میں تو تھانے چلا جاتا، ہوا کیا کہا میں نے ایسے، اوہو اس نے سمجھا حافظ جی ایسے نہیں سمجھیں گے، اب ان کو ٹریننگ دینی پڑے گی، تب انہوں نے سمجھایا کہ حافظ جی ایسے ہے بات، کچھ ایسے ہے، ایک چوہا ہے ایک بل ہے، یہ چوہے اور بل کا کچھ کھیل ہے، نے کہا اچھا اب تو جو ہوا ہے تو صبح حافظ جی بیٹھے ہوئے دانت نکال کر کیسی رہی، حکیم الامت نے سنایا، سبحان اللہ، ہمارے اکابرین دیکھو کیسی بات سمجھانے کے لیے کیسے جی، تو میرے پیارے دوستو خانقاہ جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ باطل عقائد دل سے نکلے اور اخلاق کی اصلاح ہو جائے، کہ جیسے غیر اللہ دل میں نہ ہو، یہ بات چل رہی، غیر اللہ دل میں نہ ہو، اللہ صرف دل میں ہو، حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا تھا، ذکر کرتا ہوں بیوی کا خیال آتا ہے، حضرت نے فرمایا تو کیا حرج ہے، بیوی غیر اللہ تھوڑی ہے، آنے دو خیال، تم خود نہ پکاؤ آنے دو، سبحان اللہ، یہ دیکھیے، یعنی بیوی غیر اللہ تھوڑی ہے کہ جی اعتکاف میں بیٹھے بیوی یاد آ رہی ہے، آنے دو، وہ بلے آئے بچے یاد آئے آنے دو، یہ سب غیر اللہ تھوڑی ہے، ماں باپ یہ غیر اللہ نہیں ہے بھائی، غیر اللہ تو وہ ہے معشوقہ یاد آ رہی ہے، پرانے خیالات یاد آ رہے ہیں، ان کو پکا پکا کے مزے لیے جا رہے ہیں،
پتا چلا اعتکاف، اعتکاف کا بھی عجیب عالم ہے، موبائل پر وہاں پہ بھی ایس ایم ایس چل رہے ہوتے ہیں، کاش اب قدر کی رات ہے، بہت دل رو رو کے تمہارے لیے دعا کروں گا، تڑپتے ہوئے دل سے. ایسے بھی لوگ ہیں، میرے خیال میں شاید کراچی میں بھی ہے کچھ ایسا علاقہ جہاں پر عورتوں کو بھی اعتکاف میں بٹھاتے ہیں. کراچی میں بھی ہے ایسی جگہ، تو بادل ہے نا یہ جو ہمارے امام صاحب کو برا بھلا کہنے والے، یہ حج پہ اپنی بیویوں کے سر بھی منڈوا دیتے ہیں. جی ہاں، اب کیا راز سنوں، کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں ان کے یہاں. سو لڑکوں سے بدفعلی بھی جائز ہے. اب آپ بتائیے کیا دین ہے، اس کا نام رکھا ہے تحقیق اور اس کا نام رکھا ہے شریعت و سنت کے پابند. لڑکوں سے بدفعلی بھی جائز رکھی، پاجامہ نہ پاکو نماز پڑھ لیں گے، جگہ نہ پاکو نماز پڑھ لیں گے، خود بھی نہ پاکو تو بھی. ایسا عجیب عالم ہے، سر پیر ہی نہیں ہے یہ عالم. یہاں تک کہ ان کے ہاں منی بھی حلال ہے. مفتی ولی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ ٹونکی فرمایا کرتے تھے، ہاں یہ بہت ان کے ہاں حلال ہے، کلفی بنا کے کھلاؤ ان کو. اپنی عورتوں کا سر منڈوا دیتے ہیں اور عورتوں کو اعتکاف میں بھی بٹھاتے ہیں. سننے میں ایسا ہے کہ کراچی میں بھی کچھ ایسی جگہ ہیں، متقفین کہیں گے او ہو پہلے نہیں بتایا، ہم وہاں کیوں نہ جا کے بیٹھے، کیا روحانیت میں اضافہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، شان عظیم ہے، دیکھو کہ صحیح نہج پر کام ہونا بڑی نعمت ہے. یہ تو دل میں غیر اللہ نہ، اللہ دل میں، تو یہ بھی معشوقوں کا خیال اور یہ بھی سب، تو کیا یہ غیر اللہ. باقی بیوی کا خیال اور یہ سب اپنا کاروبار، کوئی ایسی بات نہیں، وہ سب اللہ کے لیے. دوسری چیز کیا، یطہرو نفوس الصحابتی عن الاخلاق الرذیلہ، یطہرو نفوس الصحابتی عن الاخلاق الرذیلہ، کہ صحابہ کے نفوس کو، یہ تزکیہ نفس ہوا، وہ تزکیہ قلب تھا، یہ تزکیہ نفس ہے، کہ صحابہ کے نفوس کو گندے اخلاق سے پاک فرمائیں. جو عرض کیا، جیسے تکبر ہے، عجب ہے، تکبر نہیں ماننا میں نے، چھوٹی سی اس کی مثال ہے، اگلی صف میں جگہ موجود ہے، پیچھے کھڑے نہیں جا رہے آگے، یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. اور تواضع کی مثال بھی سن لیجئے، ہمارے ماشاءاللہ ایسے ایسے دوست ہیں، بعض مرتبہ صف برابر نہیں ہوتی، ادھر زیادہ آ جاتا ہے یا ادھر زیادہ، اشارہ کرتا ہوں کہ بھائی صاحب صف برابر کر لے، فوراً ایسے ایسے لوگ فوراً ادھر چلے جاتے ہیں، اپنی صف کے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ کیا، یہ ہے توازن، سبحان ادا، یہ توازن. حسد یہ بری چیز، یہ سب گندے اخلاق، اس کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح جیسے عرض کر چکا، یہ ہے تزکیہ نفس. تیسری چیز کیا ہے، تزکیہ بدن، یطہرو ابدان الصحابتی عن الانجاسی والاعمال القبیحہ، یطہرو ابدان الصحابتی عن الانجاسی والاعمال القبیحہ، یعنی نجاستوں کا طریقہ سکھایا ہمیں. اللہ کا شکر، پیشاب کرنے کا طریقہ، قبلے کی طرف رخ مت کرو، قبلے کی طرف پیٹ مت کرو، استنجا کیسے کرو، پیشاب کے طرف بچو، کیسے بیت الخلاء میں جاؤ، کیسے دھونا ہے، ڈھیلے کا استعمال سکھایا، پانی کا استعمال سکھایا، سبحان اللہ. اگر غسل واجب ہو جائے اس کو کیسے پاک کرنا ہے یہ سکھایا، کوئی برتن ناپاک ہے اس کو کیسے کرنا ہے وہ سکھایا، بدن میں ناپاکی ہے وہ سکھایا. ایک ایک چیز، حدث اصغر ہے، یعنی وضو ٹوٹ گیا وضو کرنا سکھایا، سبحان اللہ. اور اعمال قبیحہ، یعنی ہمارے جسم کا کوئی، بدن کا کوئی حصہ اگر نافرمانی میں مبتلا ہے اس کے لیے بھی سکھایا، پاک کرنا. شیخ کو بتایا، جی دیکھ رہا ہے کہ داڑھی نہیں رکھتا، یہ داڑھی رکھا ہے پوری نہیں رکھ رہا، بالوں کو کالا کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ وہ سکھائے گا. یا بعض مرتبہ ایسی بھی ہوتا ہے کہ بعض انسان کو چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں وہ بھی خیر اللہ میں مبتلا کرتی ہیں. جیسے کوئی لا یعنی گفتگو کی عادت، فضول گفتگو. اچھا بعض لوگ یہ کس کام کرتے ہیں، یار یہ کام بڑا بے فضول ہے، یہ لفظ بولتے ہیں، یہ کام بڑا بے فضول ہے، یہ لفظ، یہ جملہ خود فضول ہے. بے فضول، بے فضول کا مطلب ہے فضول نہ ہونا، اور ہم کہہ رہے ہیں بے فضول کام کر رہے ہو تم، تو اس کا مطلب صحیح کر رہے ہو نا. تو یہ لفظ، یہ خود، یہ جملہ خود درست نہیں ہے، یہ بے فضول کام، یہ خود فضول ہے یہ جملہ. ایسے جملہ کیا ہے؟ یہ فضول کام ہے، بس یہ جملہ کافی ہے، بے لگانے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ بے لگا کے نفی ہو جاتی ہے، یعنی فضول نہیں ہے. یہ بولتے ہیں نا زبانوں پر جاری ہے یہ جملہ، بے فضول کام ہے. تو بھائی بے فضول نہیں، فضول ہے. جیسے کیا کہتے ہیں، یار غلط بات مت کرو. تو یہ لفظ جو غلط ہے یہ غلط ہے. صحیح لفظ کیا ہے؟ غلط. جو غلط ہے، غلط جو ہے وہ غلط ہے، اور غلط جو ہے وہ صحیح ہے. غلطن غلطن اور غلطن صحیح. یعنی غلط جو ہے یہ غلط ہے، اور غلط جو ہے وہ صحیح ہے. ایسے الفاظ ہیں جو ہمارے یہاں استعمال ہیں، وہ عجیب عجیب اس کو بولتے. تو یہ فجر نہیں ہے، فجر ہے. عصر نہیں ہے، عصر ہے. یہ الفاظ ہے جناب. عصر کی نماز نہیں، عصر کی نماز. اس طرح کے کئی الفاظ ہیں جو بولنے میں ایسے ہوتے ہیں لیکن اس کا ادائیگی یہ ہے. تو اس طرح لا یعنی گفتگو فضول، اور اسی طرح سے فضول عادتیں. جیسے فضول عادت ہے بعضوں کو، یہ فضول عادت ہے. یہ آدمی نماز میں بھی یہی کرتا رہتا ہے، اور بعضوں کو عادت یہ بھی تو ایک عادت ہے نا جناب. یہ اس لیے بتا دیا، اور ویڈیو تو بن نہیں رہی، آڈیو میں آ نہیں سکتی. یہ بھی ایک عادت ہے نا جی. مزے کی بات بتاؤں، بہت عجیب میرے ساتھ واقعہ ہوا. ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، وہ بیچارے کو کچھ تکلیف ہے، تو اس کو بھی ایک عادت ہے، اور اس کا عجیب انداز ہے. تو موٹا ہے تھوڑا سا، اس کا عجیب ایک انداز ہے. ایک دن میں رات وہاں حضرت کے یہاں قیام کے لیے گیا، ٹھہرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے. الحمدللہ فقیر کا معمول ہے، ابھی رمضان شریف شریف سے پہلے بھی حاضر تھا. اللہ کا شکر ہے کہ معمول ہے، میں اپنے شیخ کے پاس بھی وقت لگاتا ہوں. اگر آپ لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے خود وقت نہیں لگایا یا نہیں لگاتا، ابھی تک لگاتا ہوں الحمدللہ، شکر ادا کرتا ہوں. اب وہ میں کھڑا ہوا تھا تو وہ صاحب آئے، اگر پوچھنے لگے وہ ٹانگوں کا عجیب انداز کرتے، ٹانگوں کو ایسے کر کے پوچھتے، آج آپ کا یہاں قیام ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہاں قیام نہیں ہے. ارے دو تین ساتھی اور بھی تھے، وہ بیچارہ بڑا شرمندہ ہوا، جو دوسرے ساتھی ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہاں قیام نہیں ہے، میں اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں. وہ اب اس بیچارے کی عادت ہے، وہ بڑا ایک کرنے کا اسٹائل ہے اس کا. تو اس طرح سے کیا، تو یہ نہیں ہے میرے دوست، یہ سب فضول عادت ہے. دیکھو نا انسان ہے، کوئی بیماری ہے بھائی تم اپنا علاج کرو، یہ کیا ہر وقت بس یہ لگے ہوئے. لہٰذا بیٹھے ہوئے ہوا میں قمیض کے نیچے ہاتھ ڈالا، بس ہر وقت لگے ہوئے. یہ سب فضول حرکت ہے، بڑا برا لگتا ہے. آپ دیکھیں وہ بیٹھے ہوئے اور بس وہ گیئر چلائے لگائے جا رہے ہیں، یہ سب فضول حرکت ہے میرے دوستو. پھر اس کا نتیجہ پتا کیا ہوتا ہے؟ نماز میں بھی حرکت کرتے ہیں. آپ دیکھیں نماز میں بھی یہی کام چل رہا ہے، جہاں ذرا کوئی عورت نظر آئی فوراً معلوم ہی نہیں ہوتا، منہ کھل جاتا ہے اور ہاتھ کہاں چلا جاتا ہے. یہ سب فضول حرکتیں ہیں، بلکہ فضول نہیں بےہدا حرکتیں ہیں. یہ تو ان کو تو بےہدا اور اس سے بھی زیادہ بولا جائے تو کم، کہ ان کو ہوش نہیں ہوتا کہ آدمی گزر رہے ہیں یا عورتیں گزر رہی ہیں ان کو پاگل بنے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ایسے عالم ہے ان کا، بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں بس وہی. اور اس کی ایک وجہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یعنی کسی کو کوئی تکلیف ہو اپنی جگہ، لیکن بدگمانی نہیں، لیکن یہ عادت عموماً دو آدمیوں میں پیدا ہوتی ہے، دو لوگوں میں یہ ہوتی ہے. ایک تو وہ جو آدمی اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو ضائع کرتا ہے، اور دوسرا بدفعلی، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا. عموماً یہ دو عادتیں ان کو ہوتی ہیں، کیونکہ بدنظری کرتا ہے شہوت پیدا ہوتی ہے، اب اس شہوت کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ سے یہ اخراج کرتا ہے، لہذا یہ عادت اس کو ہوتی ہے. یا دوسری عادت لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والے کو، کیونکہ اس کی جلد بہت حساس ہو جاتی ہے. ظاہر بات ہے وہ مقام جس کو اللہ تعالی نے پسند نہیں فرمایا، اس مقام کے اندر جب یہ دخول کرتا ہے تو اس کی نحوست یہ ہوتی ہے. اور جو اخروی اور آخرت کا جو عذاب ہے، بلکہ دنیا میں بھی اس کا عذاب دنیا میں بھی ہے، اور بلکہ زندگی میں اس کا عذاب ہے اس بدفعلی کا، لڑکوں کے ساتھ خصوصاً، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالی نے زندگی میں عذاب دیا، زندگی میں عذاب ملتا ہے. یہ عادت ان کو ہوتی ہے، جلد حساس ہو جاتی ہے، اب ان کو ہر وقت یہی فکر لگی رہتی، یہ بھی فضول حرکت ہے، اور فضول نہیں ہے تو بالکل بےہودہ حرکت ہے کہ بیٹھے ہوئے. اور ایک عجیب ہے، ایک عجیب ہمارا تماشا ہے، اب موبائل پہ بات کر رہے ہیں، موبائل پہ بات ہو رہی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ عجیب ایک حرکت کہ موبائل پہ بات ہو رہی ہے، یہاں بھی یہاں بھی، یہ کہ بھائی کون سا کیا اینٹینا سیٹ کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ عجیب تماشا دیکھا، اچھے اچھے لوگ کہ وہ موبائل پہ بات کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ، اور ایسے کھڑے ہو گئے. یہ فضول حرکت ہے، بےہودہ ہے یہ بھی حرکت. اور عجیب ایک، پتہ نہیں مجھے ایک بات اور سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آدمی موبائل پہ بات کرتا ہے تو ٹہلتا کیوں ہے؟ اصل میں وہ اس میں ایک شان ہوتی ہے، ایسے ٹہلتا ہوا جائے گا، ٹہلتا ہوا ہے خام خواہ ٹہلنا شروع کر دے گا. یہ بھی پتا چلا، یہ بھی ایک وہ ہے کہ وہ ایسے. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ اس وقت بھی بندگی کا توازن قائم رہنا چاہیے، ایک یہ انداز ہے. میں بات کر دی، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں بات، آپ نے کیا ضرورت ہے اس کو دکھانے کی، یہ ہے. سبحان اللہ، دیکھیں یہ فضول حرکتیں ہیں، اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. اور فضول حرکت کیا ہے؟ اور فضول حرکت یہ بھی ہے، فضول حرکت، اور فضول حرکت یہ بھی فضول حرکت ہے. سوچو کہ اللہ کا نام نہیں لے سکتا یہ آدمی، منہ بدبودار گندا کرنے والا اللہ کا نام نہیں لے سکتا، دیکھیے کیا عجیب بات ہے. سیدھا جتنی عادتیں ہوں، دیکھو میں جائز کی تو بات ہی نہیں کر رہا، جائز ناجائز کے مسئلہ نہیں چھیڑ رہا میں، کہ جی علماء کا فتویٰ اور وہ، میں اس کو کہہ ہی نہیں رہا. میں جو بات بتا رہا ہوں کہ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ واللہ ان باتوں کی وجہ سے بھی بندہ اللہ سے محروم رہتا ہے. میرے مرشد نے فرمایا میں نے 12 برس پان کھایا ہے تمباکو والا. میرے مرشد نے فرمایا کہ میں نے 12 برس تمباکو والا پان کھایا ہے. حضرت نے فرمایا ایک دن میں کعبہ شریف میں بیٹھا تھا، پان میں میرے منہ میں تھا، جائز ہے پان کھانا تمباکو والا؟ جائز ہے، نسوار ہو سگریٹ ہو سب جائز ہے، آپ فتویٰ لے آپ کو جائز کا فتویٰ مل جائے گا. لیکن آپ نظر دیکھیے، جو میں جو درد پیش کرنا چاہتا ہوں اس بات کو میری سمجھیے، میں فتوے کی بات نہیں کر رہا، فتوے پر بحث نہیں کر رہا میں. اب میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میں کعبہ شریف میں حاضر، پان میرے منہ میں، تان ہو گئی، فرمایا پان تھوکنے کے لیے مجھے باہر جانا پڑا، مسجد سے باہر، کعبہ شریف سے باہر. بس فرمایا کہ مجھے اتنا چوٹ لگی اور ایسی مجھے تکلیف اور دکھ ہوا کہ ہائے، کہ جس پان کی وجہ سے میں اللہ کے گھر سے محروم ہو گیا، پان، اس کی وجہ سے میں اللہ کے گھر سے محروم ہو گیا کہ مجھے کعبہ شریف سے باہر جانا پڑا اس کو تھوکنے کے لیے. فرمایا کہ بس اسی وقت میں نے ارادہ کیا اور اسی وقت نیت کی، اور سارا اٹھا کے حضرت والا ہردوئی کی گھر بہن صاحبہ تشریف لائی ہوئی تھی، حاضر تھی وہ بھی، فرمایا وہ سب ان کو دے دیا میں نے. اور وہ دن، اور آپ میرے شیخ فرماتے آج کا دن، پھر میں نے دوبارہ پان نہیں کھایا. چلا فتوے کی بات تو میں کر ہی نہیں رہا بھائی، بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جی علماء کا فتویٰ اور جائز اور جائز، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا، میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھو پان کھانا جائز ہے، لیکن اس نے بھی اللہ سے محروم کیا کہ نہیں کیا. جائز چیز تو پتا چلا وہ جائز چیز جو ہمیں اللہ سے محروم کر دے، ارے میاں اسی کو تو چھڑوانا، یہ خانقاہ کا کام ہے، یہ ہے خانقاہوں میں سیکھنا. سمجھ میں آ رہی نا، وضاحت ہو رہی ہے نا بھائی؟ یہ مضمون اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت عجیب مضمون کی ہے. تو یہ ہے ایسی ایسی چیزیں جو انسان کو غیر اللہ میں مشغول رکھتی ہے. دیکھیں نا، ایک بات یہ کہ جی جائز ہے، اب مجھے اس کنارے کا کھولنا یہ جائز ہے، یہ کنارہ کھلا ہوا ہے، مجھے رکھی ہوئی ہے، جائز ہے بے شک، لیکن بات یہ بھائی جائز ہے تو سنت پہ کیوں نہیں عمل کرتے، جو کہ مونچھوں کو باریک کر رہا ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے، افضل کی طرف کیوں نہیں جاتے، جبکہ دنیا کے اندر آدمی ترقی چاہتا ہے تو دین میں کیوں ترقی نہیں، کب تک جو ہے وہی کام کرے گا. تو اس لیے میرے دوستو، خانقاہوں کی حقیقت یہ ہے کہ اخلاق کی اصلاح ہو، نفس کا تزکیہ ہو، اور ہمارے قلب و جان اللہ کے ساتھ چپکے، غیر اللہ کے ساتھ نہ ہو. یہ چیز دیکھیں نا، انسان اب غصہ ہے، غصہ آتا ہے پاگل بن جاتا ہے، دیکھتا نہیں آگے کون ہے، بکنا بکواس اور کیا اور یہ اور وہ، یہ کیا ہے. یہ خانقاہوں کا مول، اس کی اصلاح ہو جائے، فکر غصے کو ضبط کرنا، یہ سب میرے دوست، یہ ہے خانقاہوں کا مقصد کہ دل اللہ کے ساتھ مشغول ہو. اور ایک چیز بھی دیکھیں نا، دیکھو ایک مثال ہے کہ سب اللہ کے ساتھ مشغول ہونے کیا ہے. انسان شادی کی پہلی رات ہے، اب بیوی کے پاس گیا، اور عالم یہ ہوگا جس کو بیوی کے پاس جائے گا، اگر اسے ماں باپ بھی آواز دے تو اس کو عجیب لگے گا، یار یہ کون سا، ابھی تو میں گیا تھا، اب کون سا موقع بلانے کا. دیکھیے پتہ ہی چلا کہ محبوب سے وصل کی میں وہ چاہتے اس وقت کوئی جائز بھی نہ رہو، حالانکہ شرعاً مسئلہ تو ہے کہ ماں باپ بلائے تو اس کو تو جانا ہے، یہ تو واجب ہے اس کے ذمہ. یہاں تک کہ اگر نفل نماز پڑھ رہا ہو، اگر ماں باپ آواز دے دیں تو نفل نماز توڑ کر جانا چاہیے. سب مسئلہ ہے ماں باپ کا، کیوں جناب، کتنا حقوق ہے، لیکن کیا اس وقت بھی اچھا نہیں لگتا کہ جی وصل محبوب میں سوچو، جبکہ ایک جائز اور شرعی چیز ہے، تو سوچو دوسری چیز وہ کیا، ماں باپ کا جب یہ حال ہے تو دوسرا کیا. سبحان اللہ. تو بس میرے دوستو، اور باقی اب میں کیسے اس درد کو منتقل کروں، بس یہی اللہ سے مانگے کہ اللہ وہ جو حقیقت ہے وہ میرے قلوب میں ڈال دیجیے، وہ دل میں فہم عطا فرما دیجیے دین، اور یہ چیز ملتی ہے صحبتوں سے. بس شیخ کا دامن کو چھوڑے نہیں، شیخ بنائے اس کا دامن پکڑے، اور مرتے دم تک اس کے دامن سے بس چپکا رہے. بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے، اور مرتے دم تک بس بے فہم، گناہ چھوڑنا اور ایمان پر خاتمہ، یہ تینوں چیزیں خود مل جائیں گی. دین کی سمجھ میرے دوستو بغیر صحبت کے نہیں ملتی. اس انعام ہے صحبت کا، تین انعام ملتے ہیں صحبت سے، اہل اللہ کی صحبت، نمبر ایک دین کی سمجھ. دین علم ہونا کافی نہیں ہے، دین استعمال کرنا. نمبر دو گناہ کو ترک کرنا، اور نمبر تین خاتمہ ایمان پر. یہ تینوں چیزیں صحبت اہل اللہ سے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے. اور یہ چیز فرض تزکیہ ہے، قد افلاحا، فرمایا کامیابی ہوں. کامیاب کون ہے؟ جو اپنا تزکیہ کرا دے گا. پتہ چلا کامیابی کے لیے تزکیہ چاہیے، اور بغیر تزکیہ کے جنت بھی نہیں جا سکتا، یہ بھی مسئلہ ہے. تزکیہ کا ایک طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ تو دنیا میں اپنا تزکیہ کرائے صحبت اہل اللہ سے، اور دوسرا طریقہ بھی ہے تزکیہ کا، وہ جہنم ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جہنم بھی مسلمان کو تزکیہ کرے گا، مومن کا تزکیہ ہوگا وہاں پر. آسان ہے کام ہے، مشکل ہے نا. دنیا میں اگر یہ تکلیف اٹھا لے تو لذت بھی ملے گی تزکیہ، خود مزکی بنے گا، پھر مزکہ، پہلے مزکہ بنے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے مزکی بھی بنا دیں گے. اپنا تذکیہ کرائے گا پھر دوسروں کو تذکیہ شروع کر دے گا. کتنی نعمت ہے جنت کے, کیا درجات ملتے رہیں گے میرے دوست. ہاں اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ پہلے مربع بنو پھر مربی بنو. مربی پہلے مربع بنتا ہے پھر مربی بنتا ہے. اب مربع بنا نہیں اور مربی کیسے بن گیا بھائی؟ بیٹا بنا نہیں باپ بن گیا, دعوی باپ بننے کا. مرید بنا نہیں کیسے پیر بن جائے گا؟ اس لیے پہلے مربع بنتا ہے پھر مربی بنتا ہے, پہلے مزکا بنتا ہے پھر مزکی بنتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے خانقاہ کی حقیقت ہمارے قلوب کو عطا فرمائے اور تعلق مع اللہ ہماری جانوں کو نصیب فرمائے. اور ابھی ایک دعا اللہ تعالیٰ نے دوران تراویح قلب کو عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر کی رات کب ہوگی, لیکن یہ اللہ آپ خالق شب قدر ہیں, آپ خالق شب قدر ہیں, لہذا آپ شب قدر کی فضیلت آج بھی ہمیں دینے پر قادر ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ خالق ہیں. شب قدر کے خالق بھی تو آپ ہیں, مالک بھی آپ ہیں, خالق بھی آپ ہیں. لہذا اپنے کرم سے ہمیں شب قدر کی فضیلت عطا فرمائے. بلکہ ایک رات میں تو ایک ملتی کہ اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ایک رات کی جو ہر گھڑی ہے ہر گھڑی میں یہ فضیلت دے دیجیے. آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ تو مالک ہیں, خالق بھی ہیں مالک بھی ہیں. آپ دنیا کو چاہے ایک رات میں ایک فضیلت دیں آپ دنیا کو دیں, لیکن ہم اس پر راضی نہیں ہیں. اللہ ہم اس پر راضی نہیں. ہم آپ سے یہ مانگتے ہیں کہ آپ ہر گھڑی ہماری بلکہ ہر سانس جو آج سے لے کر رات سے صبح تک جتنی ہو, بلکہ ہماری زندگی کی جتنی سانسیں ہیں, یہ اللہ ہماری زندگی کی ہر سانس کو ہر سانس کے بقدر شب قدر کی فضیلت عطا فرما دیں. آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ کا دینا ہمارا لینا, اور یہ ہماری فلاح اور یہ ہماری کامیابی ہوئی. یہ دعا بھی دیکھو, یہ دعا کا مضمون اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ آپ خالق شب قدر ہیں, آپ دے دیجیے. اگر آج نہیں ہے تو آپ دے دیجیے, آپ دینے پر قادر ہیں. آپ محتاج تھوڑی ہیں, آپ پابند تھوڑی ہے کہ جب شب قدر ہوگی تب دیں گے. آپ اس کے پابندی ہے کہ ہم قیامت کے دن بخشیں گے. ابھی بخش دیجیے, ابھی فیصلہ کر دیجیے, ابھی ہم جنتی ہو جائیں. آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لہٰذا شب قدر ابھی دے دیجیے. آج نہیں ہے تو پھر بھی دے دیجیے, اگر نہیں ہے تو کیا, جس دن ہے اس دن عطا فرما رہے ہیں. اللہ میں تو کمال نہیں ہے, وہ تو آپ دیتے ہی ہیں. کمال یہ ہے کہ جب نہیں ہے تب بھی دے دیجیے. اور آپ کے لیے کوئی مشکل بھی تو نہیں ہے. اگر اب مشکل ہوتا تو ہم کہتے کہ اب جی مشکل ہے, جی ابھی ہے نہیں, جیب میں پیسہ نہیں ہے تو کیسے دے دے. نہیں ہے آپ کے پاس, آپ شب قدر کے خالق ہیں. آج نہیں ہے تو پیدا فرما دیجیے, ابھی پیدا کر کے ابھی دے دیجیے, بلکہ اتنی پیدا کر دیجیے کہ جتنی ہماری زندگی کی سانسیں ہیں اور وہ سب ہمیں ہبا فرما دیجیے. کہ اللہ ہم تو آپ کا بگڑے گا نہیں ہمارا سنور جائے گا, آپ کا بگڑے گا نہیں اور ہمارا سنور جائے گا. دادا یہ دعا مانگو آپ, اعتکاف والے خصوصاً, تمام دوست عموماً اور اعتکاف والے خصوصاً مانگے. یہ دیکھو کتنی اہم دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت کی برکت سے دیکھو کیسی عجیب دعا عطا فرمائی. اس کا مزہ میں لے رہا تھا تراویح میں کہ دیکھو کیسی عجیب دعا ہے کہ آپ خالق شب قدر ہیں. صلاح الدین بھائی کیا عجیب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مضمون عطا فرمایا اپنے کرم سے کہ آپ خالق شب قدر ہیں. اگر شب قدر آج نہیں ہے تو ابھی دے دیجیے ہمیں, آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر نہیں ہے پیدا آپ نے ابھی نہیں فرمائی, ابھی پیدا فرما دیجیے, آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور لیکن کتنی پیدا فرمائی ہے؟ جتنی ہماری سانسیں ہیں, بلکہ جتنے کائنات کے ذرے ہیں سب دے دیجیے. جتنے آسمان پر ستارے ہیں, جتنے سمندر اور دریاؤں کے قطرے ہیں, جتنے درختوں کے پتے ہیں, یا اللہ ان کے بقدر شب قدر کی فضیلت ہم سب کو عطا فرما دیجیے, اور ہمارے لیے مغفرت اور معافی کا فیصلہ فرما دیجیے, اپنی رحمت کا فیصلہ فرما دیجیے. یا اللہ زندگی گزر گئی, گناہ کرتے کرتے بال سفید ہونے کو آئے ہیں, بال سفید ہو رہے ہیں, ہمارے گناہوں کی غلاظت میں ذلیل ہو سوائے ذلت اور رسوائی اور بے چینی اور ذلتوں کے کچھ نہیں ملا ہمیں. اللہ آپ کرم فرما دیجیے. واخر دعوانا الحمدللہ.